الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله الله. ارشاد ہوتا ہے اللہ وہ ذات کریم ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کا سبب بنا دیا, رات بنا دی تاکہ تم آرام کر سکو. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, اس نے انسانی وجود کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بے پناہ ضروریات ہیں. کچھ ضروریات ایسی ہیں جن سے ہم واقف ہیں, بھوک لگتی ہے ہم واقف ہیں, پیاس لگتی ہے اس سے ہم واقف ہیں, نیند آتی ہے واقف ہیں. کچھ ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور نظام قدرت ان کی تکمیل کرتا رہتا ہے. انسانی وجود ایک بہت ہی عجیب و غریب تخلیق ہے اللہ کریم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین تخلیق کائنات میں جو ہے وہ انسانی وجود ہے. اس کے ایک ایک ذرے میں کتنی حکمتیں, کتنے راز پوشیدہ ہیں. اس کے ایک ایک باڈی سیل میں ایک جہان آباد ہے. کروڑوں ایٹم ایک باڈی سیل میں ہے, ہر ایٹم میں آگے حیات ہے. تو اس کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے, چل پھر رہا ہوتا ہے, تو اس کی ایک خاص طاقت جو زندگی کی ضرورت ہے, جسے انرجی کہتے ہیں, وہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے. پھر کچھ دیر بعد اسے آرام چاہیے. عجیب بات ہے, جب یہ بے سدھ ہو کر سو جاتا ہے تو وجود کے سیل اور ایٹم اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو جب یہ سو کر صبح کو اٹھتا ہے تو پھر تازہ دم ہوتا ہے. رات کو تھک ہار کر سوتا ہے نڈھال ہو کر, صبح اٹھتا ہے تو تازہ دم ہوتا ہے. اب اگر اس کے لیے آرام کا, یہ سکون کا وقت نہ ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ فرمایا وہ ایسا تمہارا پروردگار ہے, تمہارا رب ہے. اللہ وہ ربکم, اللہ تمہارا پروردگار, تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. جنہیں تم نہیں جانتے وہ بھی پوری کر رہا ہے. ہر چیز اسی نے بنائی, خالق و کل شے. ایک اس کی ذات ہے, واحد ہے, لا شریک ہے, بے مثل ہے, بے مثال. اس واحد ذات کے علاوہ عالم وجود میں، عالم کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تخلیق ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے بنایا. سو جعلکم اللیل، اس نے تمہارے لیے دن کو رات دن پہ تقسیم کر دیا. 24 گھنٹوں میں کچھ وقفہ رات میں بدل دیا، کچھ دن میں. جیسے آپ اپنے کمرے میں آتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، اے سی لگا دیتے ہیں، لائٹیں آف کر دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے تب آپ آرام کرتے ہیں. اس نے اس نظام کائنات کی بتیاں بجھا دی، ہر چیز کو خاموش کر دیا. دن بھر جو پرندے چہچہا رہے تھے، دن بھر جو جانور شور کر رہے تھے، دن بھر جو مشینوں کارخانوں کا شور اٹھ رہا تھا، رات کے آتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی، لائٹیں آف ہو گئیں، پرسکون ماحول ہو گیا. اور یہ سارا انتظام اس نے تمہارے لیے کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، وہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ تمہارا رب ہے. رب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہستی جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرے، ہر کسی کے ہر حال سے واقف ہو، ہر کسی کو ہر چیز دینے کی قدرت رکھتا ہو. تو اللہ وہ ذات کریم ہے جس نے تمہارے لیے رات پیدا فرما دی کہ تم سکون حاصل کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن میں اس نے ایسی عجیب کیفیت رکھ دی کہ سورج طلوع ہونے کے قریب آتا ہے تو ساری کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، پرندے بھی چہچہانے لگ جاتے ہیں، جانور بھی اٹھ کے پھرنے لگ جاتے ہیں، انسان بھی جاگ اٹھتے ہیں، ہر کوئی اپنے کام کی تیاری میں جٹ جاتا ہے. اور دن کو اتنا روشن کر دیا کہ تمہیں نہ کوئی چندہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تیل سپلائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بتی جلانے کی ضرورت ہے. دن آیا اور روشنیاں ساتھ لے آیا، کائنات ساری منور ہو گئی، کاروبار حیات پھر سے شروع ہو گیا اور پھر چل پڑا. ایسا خوبصورت نظام اس نے بنایا ہے جسے خود ہی وہ سمجھ سکتا ہے انسان کی سمجھ سے باہر. کرے ارض پر اس شب و روز کو چلا دیا، آگے آگے دن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے رات چل رہی ہے. ایک جگہ دن ہے، ایک جگہ رات ہے، اگلی جگہ دن ہے، پچھلی رات ہے. جہاں رات ہے وہاں پو پھوٹ رہی ہے، دن آ رہا ہے. جہاں دن ہے وہاں شام ڈھل رہی ہے، رات آ رہی ہے. ایسا نظام بنا دیا کہ جو ہر لمحہ مصروف عمل ہے. یہ نہیں ہے کہ رات آئی تو دن چھٹی کر گیا اور دن آیا تو رات چھٹی کر گئی، نہیں. ہر لمحہ ہر گھڑی یہ نظام مصروف عمل ہے. روئے زمین پر مختلف جگہ، جہاں رات ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے، پو پھٹ رہی ہے، دن طلوع ہو رہا ہے. جہاں دن ہے وہاں سورج ڈھل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، رات آ رہی ہے. اور یہ ہر لحظہ چل رہا ہے نظام، ایک لمحے کا توقف اس میں نہیں ہے. کوئی اس کی مرمت کے چارجز نہیں ہیں، کوئی اس کا ٹیکس نہیں ہے، کوئی کسی کو اس کے لیے کوئی کوشش محنت نہیں کرنی پڑ رہی، اپنے آپ رب العالمین چلا رہا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً بڑی پکی بات ہے، یقیناً اللہ لوگوں پر بہت مہربان، یعنی اتنی مہربانیاں اور اتنا کرم ہے اس کا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کتنی مخلوق ہے بنی آدم میں، انسانوں میں، جو اس کی ذات کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. مخلوق اسی کی ہے، رزق اسی کا کھا رہی ہے، نعمتیں اسی کی استعمال کر رہی ہے، سارا نظام کائنات اس کے لیے بھی چل رہا ہے، اسے اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور پھر اس کا ذات کا اقرار کرنے سے بھی انکار کر رہی ہے. وہ اتنا کریم ہے کہ ان پر بھی بند نہیں کرتا نظام کہ اپنی نعمتیں ان سے روک دے، انہیں سانس نہ لینے دے، انہیں رزق نہ دے، انہیں کھانا نہ دے. وہ نعمتیں لٹائے جا رہا. وہ بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کسی نے، دوستاں را کجا کنی محروم، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظر داری. دوست تیرے کرم سے کب محروم رہ سکتے ہیں، تو ایسا کریم ہے کہ دشمنوں پر بھی لٹایا جا رہا. تجھے دشمنوں کا بھی خیال ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بے حد و بے حساب مہربان ہے. اب اگر کوئی اپنی عاقبت تباہ کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی جہنم جاتا ہے، تو رحمت الہی کو دھکیل کر، اپنی کلائیاں چھڑا کر، زبردستی اپنے آپ کو چھین کر، زور لگا کر جہنم میں جاتا. یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجب فلسفی ہے. ہم سنتے تو یہ رہے کہ جنت جانا مشکل ہے، جہنم تو ہر کوئی جا سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. زندگی نے، قرآن کریم نے، سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جنت جانا تو انتہائی آسان ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے دوزخ جانے کے لیے. برائیاں کرنا کب آسان ہے؟ کفر اور بت پرستی آسان ہے، بندروں اور چوہوں کو سجدے کرنا آسان کام ہے، جھوٹ بولنا آسان ہے، چوری ڈاکہ برائی بدکاری کون سا کام آسان ہے، قتل و غارت کون سا کام آسان ہے جہنم جانے کا. نیکی کرنا، شریفانہ زندگی بسر کرنا، حلال کھانا، سچ بولنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس میں کیا مشکل. تو ان اللہ لذو فضل، اللہ تو لوگوں پر اتنا مہربان ہے جس کی حد کوئی نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو شکر تک ادا نہیں کرتے، جو اس کی عظمت کا اقرار تک نہیں کرتے، جو اس کے احسان کو مان کر نہیں دیتے. مخلوق ہو کر اپنے خالق کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے. جانتے ہیں ہم مخلوق، جانتے ہم نہیں تھے اس نے پیدا کیا، جانتے ہم ہیں تو ہم نہیں ہوں گے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی، نا شکری ہوتی. یہ تو چلتے چلتے ایک ضمنی بات آ گئی، آپ کی جمہوریت کا پول بھی کھل گیا کہ اکثریت کا فیصلہ مانا جائے تو اکثریت تو ناشکری ہوتی. کیا خوبصورت نظام اسلام نے دیا تھا کہ اکابرین ملت فیصلہ کریں کون ملک کا سربراہ ہونا چاہیے، جو جس میں امانت، دیانت، قوت کار، استعداد کار، عقل و شعور، علم، ساری خوبیاں ہیں، صادق ہے، امین ہے. یہ اکابرین امت کا کام ہے، جس کو وہ منتخب کریں، پھر اکثریت کو اس کے سامنے لائیں کہ لوگوں ہم نے اس بندے کو منتخب کیا ہے، پھر اکثریت چاہے تو اس پہ ساتھ کر دے، نہ چاہے تو کسی اور کو لیں. اور بڑی خوبصورت بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص خواہش کرے کہ مجھے عہدہ دو، اسے بالکل نہ دیا جائے. جو شخص حکمران بننے کی خواہش رکھتا ہو، اسے بالکل حکمران نہ بنائے. ہماری بدقسمتی کہ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی پیروی میں عافیت سمجھتے ہیں. یہی بات ہو رہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر، شکر ادا کرتی ہی نہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارے، یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، اس کرم کا مالک، اس وسیع بخشش کا مالک، اس ناپیدا کنار بحر رحمت کا مالک، ان احسانات کا مالک. ہم تھے ہی نہیں، اس نے پیدا کر کے کتنے عجائبات ہمارے وجود میں پیدا کر دی. جب ہم تھے ہی نہیں تو ہم نے کون سا شکر کیا تھا یا کون سی دعا مانگی تھی، تھے ہی نہیں. یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارا پروردگار ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. خالق و کل شے، ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا وہ ہے. لا الہ الا ہو، مخلوق میں سے کسی کی مجال نہیں کہ اس کی برابری کرے. خالق اور مخلوق میں کیا برابری؟ لہذا اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس سے امیدیں وابستہ کی جائے. ہر نفع و نقصان کا مالک وہ واحد و لا شریک ہے. فنا تو فکون، تم کہاں دھکے کھاتے گا؟ اللہ کا در چھوڑ کر مخلوق سے کیا پاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے سوائے دھکے کھانے کے کچھ حاصل نہ ہو. ایک در پہ جاؤ، دس دروازوں پہ جاؤ، پچاس لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاؤ، جہاں جاؤ گے اگلا خود محتاج ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس تم جاتے ہو کہ یہ میری تمنا پوری کرے، وہ اس امید میں ہوتا ہے کہ یہ آئے تو کوئی میرا کام کر. بڑی امیدیں لے کر غریب چلتا ہے، امیر کے دروازے پر مجھے کچھ مل جائے گا. وہ دور سے دیکھ کے سوچتا ہے اور نہیں تو اس سے لکڑیاں ہی چیر پھاڑ کر آ لو، کچھ کام تو کر جائے. محتاج محتاج کو کیا دے گا؟ ایک بڑا خوبصورت اصول ہے. یہاں ہمارے ہاں خانہ بدوش آتے جاتے رہتے ہیں, تو میری عادت تھی کبھی کبھی ان کی جھگیوں کے پاس گاڑی روک کر حال حوال پوچھ لیا, کسی کی تھوڑی سی مدد کر دی. ویسے ہی مجھے تجسس ہوتا تھا کہ ان کی زندگیاں کیا ہیں, یہ کیا سوچتے ہیں, کس طرح جیتے ہیں, ان کا مرنا جینا, شادی بیاہ کیسا ہے. تو ایک دن اتفاق ہوا, کچھ 10-11 بجے کے قریب میں گزرا تو سڑک کے ساتھ ہی جھگیاں لگی ہوئی تھیں بہت سی. تو ایک جھگی میں ایک بندہ لیٹا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے اور اس کی بیوی وہاں تھے. تو باقی سارے نکل گئے تھے مانگنے کرنے کے لیے. تو میں نے اس کا حال احوال پوچھا تو کہنے لگا جی کل سے اٹھ نہیں سکا, بخار ہے. پھر تم تو گدا کر کے تم آٹا دال لاتے ہو تو کھاتے ہو, تو کھایا کیا؟ اس نے کہا جی رات سے کچھ نہیں کھایا. میں تکلیف اتنی تھی کہ میری بیوی بھی نہیں جا سکی گدا کرنے کے لیے, تو رات سے تو ہم فاقے میں ہیں, آج بھی اٹھا نہیں جا رہا. تو میں نے کہا تمہارے ساتھ 15-20 جھگیاں اور ہیں, یہ سارے تمہارے رشتہ دار یا کنبے کے لوگ ہیں, تو یہ سارے تو آٹا روٹیاں ہر چیز مانگ کر لائے ہوں گے, تو انہوں نے تمہیں ایک وقت کے لیے کوئی باسی روٹی بھی نہیں دی. تو وہ ہنسا مسکرایا اور کہنے لگا مانگ کر لینے والا دوسرے کو نہیں دیتا. میں نے کہا تم نے مانگی بھی نہیں. اس نے کہا جی جو خود مانگ کے لاتا ہے اس سے مانگنے کا کیا فائدہ, وہ دے نہیں سکتا, وہ کب دے گا؟ تو میں نے کہا دیکھو کتنا خوبصورت اصول ہے, کائنات ساری تو خود مانگنے والی محتاج ہے, تو جو مانگ کے لاتے ہیں ان سے مانگنے کے آ جاتے, اس کے در پہ جاؤ جو سب کو دیتا. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء, یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہما وقت ہر حال میں ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے, اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں, اس سے مانگا جائے, اس کی پوجا کی جائے. فنا تو فکن, کہاں دھکے کھاتے تھے؟ تم جہاں جاؤ گے وہ خود محتاج ہے, تمہیں کیا دے گا؟ خود مانگنے والا ہے, تمہیں کیا دے گا؟ کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجہدون. فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے, اس کا انکار کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کے کلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, کتنی عجیب بات ہے کہ ہم 80-80 برس 90-90 برس جی لیتے ہیں, صدی صدی عمر ہو گئی ہے, ہمیں فرصت نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھیں یا کسی سے پوچھیں تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے, یہ کیا کہتا ہے. کسی ان پڑھ بندے کو بھی کسی عزیز کا خط آ جائے وہ لے کے 10 دروازے پھرتا ہے, اور ان پڑھ کو زیادہ تر جو ایک پڑھے لکھے کے پاس جاتا ہے بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے, وہ بتا بھی دیتے ہیں, اس کی تسلی نہیں ہوتی, پتہ نہیں اس نے صحیح بتایا کہ نہیں, پھر کسی اور کے پاس جاتا, 2-3 کی رائے مل جائے تو کہتا ہے نہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, تو کبھی کوئی قرآن لے کر کسی پڑھے لکھے کے پاس گیا کہ میرے اللہ نے یہ کتاب میری طرف بھیجی ہے، اس میں لکھا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے، مجھے پتہ تو چلے. فرمایا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جہود ہوتا ہے جانتے بوجھتے انکار کر دینا. پتہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ انکار سے تو بچائے، لیکن ساری عمر پرواہ نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی گستاخی. کتنی عجیب بات ہے، کتنی اکثریت ایسی ہے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں کبھی قرآن پڑھنے یا پڑھانے یا پوچھنے کی نوبت نہیں آتی. آخر یہ سارا کچھ کسی مقصد کے لیے، سب میں کچھ ہے آپ کے لیے. تو فرمایا جو میری آیات کا، میری کتابوں کا، میرے احکام کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ ایسے ہی بھٹکتے رہتے ہیں، کذالک یوفک، اسی طرح دھکے کھاتے رہتے ہیں، اس در سے اس پر، اس پر اس پر، اور بھٹکتے ہوئے مر جاتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، تم اس کی قدرت کاملہ دیکھو، فضا میں معلق کرہ زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنا دیا. یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، وہ اس کرہ ارض کو اٹھا کر پھینکتے، کبھی ادھر جا کر لگتا گیند کی طرح، کبھی ادھر جا کر لگتا، کہیں سے پچکتا، کہیں سے ٹوٹتا، کہیں سے بکھرتا. نہ اس کے نیچے کوئی ستون ہے، نہ اوپر کوئی رسا بندھا ہوا ہے، ایک گولہ ہے بیضوی شکل کا، جو فضا معلق میں بغیر کسی سہارے کے فضا میں تیر رہا ہے. اس کی قدرت کاملہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے اسے جگہ قرار گھر بنا دیا. اور تم کہتے ہو یہ گول مول ہے، تو ہم تو چلو اوپر آ گئے جی، لیکن جو 12 گھنٹے کے ٹائم کے فرق کے ساتھ دوسری طرف ہیں، ان کو تو پھر الٹا لٹک جانا چاہیے. وہاں جاؤ تو زمین وہاں بھی سیدھی. یہ دائیں بائیں سے تو بندے کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں یہ ٹیڑھی ہے، ہے کرہ ہے، بیض بھی ہے، آج کل ہوائی جہاز بھی گرد چکر لگا رہے ہیں، سائنسدانوں نے بھی دیکھ لیا، لیکن اس نے قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اسے قیام کی جگہ بنا، تم جدھر چلے جو وہیں سیدھی ہے. کوئی سائنس کا کلیہ، کوئی اس کی تشریح، کوئی شرح یہ بات سمجھا نہیں سکتی کہ بغیر قدرت باری کے یہ کیسے ممکن ہے. اگر اوپر والے سیدھے کھڑے ہوتے تو نیچے والے تو الٹے لٹک رہے ہوتے. کشش سکل ہے تو وہ انہیں چمٹائے رکھتا، سیدھا کیسے کرتا. فرمایا اس کی قدرت کاملہ ہے کہ ان خامیوں کے باوجود اس نے اسے تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا ہے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، ویسا قادر ہے اس نے آسمان کو چھت بنا دیا. اب نہ زمین پر کوئی دیوار ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی پلر ہے، کرہ ہے، گول ہے، بیضوی ہے، جدھر سے جاؤ آسمان سر پر موجود ہے، چھت موجود. جس سمت چلے جاؤ، شمال جاؤ، جنوب جاؤ، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، جہاں چلے جاؤ، سر پہ سائبان کی طرح آسمان موجود. وَصَوَّرَكُمْ، اور یہ تو تمہارے لیے گھر بنایا، ٹھکانا بنایا، خود تمہاری صورت بنائی۔ کائنات میں جتنی صورتیں رب العالمین نے بنائی، سب سے خوبصورت انسان کو، اس کے اعضاء کا تناسب، ہاتھ پاؤں، شانے، ٹانگیں، دھاڑ، گردن، سر، ٹھوڑی، منہ، ناک، کان، آنکھیں، عجیب سجاوٹ ہے۔ آدم علی نبی نا و علیہ الصلات والسلام سے لے کر آج تک کتنی مخلوق گزر چکی، کون ہی جانتا۔ سب کے دو ہاتھ، دو کان، ناک، منہ، دو آنکھیں، سر، پاؤں، سینہ، سب کا ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے جیسا نہیں۔ سارے اعضاء وہی ہیں، قد کاٹ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، کھال گوشت ہے، آنکھیں ہیں، ناک، کان، ہر بندے کی صورت الگ ہے۔ کتنے باقی ہیں جنہوں نے اس کائنات میں آنا، ہر ایک کی اپنی سبور حکم، تمہاری صورتیں بنائی، کیا خوبصورت بنائی، اکثر سبور حکم، کیا خوبصورت بنایا، کس قدر حسین بنایا۔ ورزقکم من الطیبات، اور یہ دیکھو اے بنی نوع انسان، اس نے تمہاری غذا پاکیزہ چیزوں کو، خوبصورت چیزوں کو بنا دیا۔ وہ قادر تھا، جانور اگر گھاس چرتے پھرتے ہیں تو تمہیں بھی گھاس چرنے کا حکم دے دیتا، تمہاری غذا بھی پٹھے بنا دیتا تو تم بھی گھاس ہی کھا رہے ہوتے۔ وہ خالق ہے، تمہاری غذا بھی درختوں کے پتے بنا دیتا، تم وہی کھاتے پھرتے ہوتے، تمہاری غذا میں بھی کیڑے مکوڑے رکھ دیتا، تم وہی کھاتے پھرتے، درندوں کی طرح تمہاری غذا میں بھی رکھ دیتا کہ جانوروں کو چیر پھاڑ کر کچا گوشت کھاؤ تو کیا کرتے تھے۔ تمہاری غذا کتنی خوبصورت، پاکیزہ، صاف ستھری بنا، ذرائع پیدا کر دیے کہ حلال سے کماؤ، جائز طریقے سے حاصل کرو، پھر اسے پاک رکھو۔ کلو من الطیبات واعملوا صالحا، انبیاء کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے، کلو من الطیبات، صرف حلال ہی نہیں، پاکیزہ بھی ہو، حلال ہو، حرام تو پاکیزہ ہو نہیں سکتا، حلال میں کوئی پلیدی نہ مل جائے، حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، یہ غذا تمہیں نیک اعمال کرنے پہ مددگار کر، مدد دے گی، مددگار ہوگی، نیک اعمال کرو۔ تو فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جتنی چیزیں صحت انسانی یا وجود کا جو نظام ہے انسان کا، اس لیے تکلیف دے تھیں یا نقصان دے تھیں یا مضر تھیں، اللہ نے حرام قرار دے دی۔ بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے نا جی، فلاں کو فلاں جگہ درد ہے، اسے تھوڑی سی شراب پلا دو، شراب میں کوئی شفا نہیں، شراب میں شفا ہوتی تو اللہ حرام کیوں کرتے؟ جو چیز اللہ نے حرام کر دیا اس میں شفا نہیں ہے، ہمیشہ وہ انسانی وجود کے لیے نقصان دہ ہے۔ جتنی چیزیں تمہارے وجود کے نظام کے لیے نفع بخش تھیں وہ حلال کر، اور تمہیں انہی کے کھانے کی رغبت بھی دی، اس میں لذت بھی رکھ دی، اور انہی پر تمہارے تعمیر وجود کی بنیاد بھی رکھ دی۔ ذالکم اللہ ربکم، ان اوصاف کا مالک ہے اللہ جو تمہارا پالنہار ہے. کتنا کریم ہے وہ. وہ ایک سا پانی ہے, ایک جگہ ناپاک پانی کھڑا ہے تو وہ بھی پانی ہے, لیکن ناپاک پانی کو دیکھو, اس میں غلاظتیں ہوں گی, اس کا رنگ خراب ہوگا, اس کی بو خراب ہوگی, اس کا ذائقہ خراب. منع کر دیا, ناپاک مت پیو. پاک جہاں کھڑا ہے دیکھو, شفاف ہوگا آئینے کی طرح, بو اچھی ہوگی, ذائقہ بہترین ہوگا. فرمایا یہ تمہارے لیے ہے. اب وہ اگر کوئی ناپاک پانی پی بھی لے, اللہ نے منع کیا تھا میں پیوں گا تو بیمار نہیں ہو جائے گا. اسی طرح سے اعمال و کردار میں جو چیزیں حرام ہیں وہ غلیظ جوہر کا پانی ہے. ان اعمال کے کرنے سے روح کی صحت پر وہی اثر پڑتا ہے جو اس ناپاک جوہر کا پانی پینے سے بدن کی صحت پر. فتبارک اللہ رب العالمین, اور بہت ہی بابرکت ہے وہ پروردگار جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے, ایک تمہیں نہیں, کائنات کے ہر ذرے کو جو پال رہا ہے, سارے جہاں جہاں تک مخلوقات ہے اس کی, وہ سب کو پال رہا ہے. هو الحی, ذاتی طور پر زندہ اور قائم صرف واحد لا شریک ہے, باقی سب کی زندگی حیات مستعار ہے. جس کو جتنی مہلت دی ہے اتنا وہ زندہ رہتا ہے, جب مہلت ختم ہو جاتی ہے موت آ جاتی ہے, فنا آ جاتی ہے, پہاڑ گر جاتے ہیں, دریا سوکھ جاتے ہیں, سمندر خشک ہو جاتے ہیں, سورج چاند ستارے جھڑ جائیں گے, آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, قائم رہنے والی ہستی اسی واحد لا شریک کی ہے جو ذاتی طور پر قائم ہے, زندہ ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فانی ہے. فانی جو ہے وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے. اسی واحد لا شریک کی عبادت ہوگی, کوئی دوسرا اس کا استحقاق نہیں رکھتا. تو پھر بار بار پروردگار عالم, پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم کیا کریں؟ فرمایا فدعو ہو مخلصین لہ الدین, پہلے اپنا عقیدہ خالص کرو, دین کو صاف ستھرا کرو, اپنی ساری امیدیں اس ذات واحد لا شریک سے وابستہ کرو. اس نے حکم دیا ہے, اس کے نبی پر, اس کی کتاب پر, آخرت پر, ضروریات دین پر ایمان لاؤ. کیا کرنا ہے؟ اس کے نبی, اس کے حبیب سے پوچھو, جن کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف ہی اس لیے لائے ہیں کہ نوع انسانی کو بتائیں کیا کرنا ہے. اور اس خالص عقیدے کے ساتھ اسے پکارو, اس سے بات کرو. فدعو ہو, دعا کرو اس سے, پکارو اس سے, بات کرو, اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرو. لیکن وہی لتھڑی پتھڑی نہیں, اس خالص عقیدے کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین. اور انتہائی بات یہ ہے کہ سارے کمالات, ساری خوبیاں, سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. سب مخلوق ہے, مربوب ہے, تخلیق ہے اس کی, وہ خالق ہے, رب ہے, پروردگار ہے. اور آپ انہیں بتا دیجئے میرے حبیب جو لوگ ان باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں اور مختلف حجت بازی کرتے ہیں، فرما انہیں اعلان کر دیجئے، فرما کسی کافر کو غلط فہمی نہ رہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، انہیں واضح بتا دیجئے کہ میرے اللہ نے مجھے ان خرافات سے منع فرما دیا ہے جو تم اس کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم پوجتے ہو، اللہ نے مجھے روک دیا ہے کہ میں صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت کروں. اور اس کے لیے میرے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ چکے، اللہ کی کتاب نازل ہو چکی، اللہ کے احکام نازل ہو چکے، دو جہانوں کی حقیقت اللہ نے واضح کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تو ایسی ذات ہے کہ آپ نے سارا کچھ اللہ سے جانا، پھر اللہ کریم نے آپ کو سارا کچھ آپ کی نگاہ پاک سے دکھلا بھی دیا. شب معراج، عرش علی، یا جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک، بیت المقدس، امامت انبیاء کی، پھر آسمانوں کی سیر، کس آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، کون کون کہاں ہے، پھر بیت المعمود، سدرۃ المنتہا، پھر آگے جہاں تک رب لے گیا، سب کچھ آپ نے اپنے چشم مبارک سے دیکھا. اللہ نے برزخ بھی سارا کھول کے دکھا دیا، جہنم بھی دکھا دیا، جنت بھی سارا دکھا دیا. آج کل کے ہمارے سادے مسلمان بچارے کہتے ہیں نا جی کس نے لکھا، ارے جو بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھا بھی ہے، اس پر اللہ کا کلام نازل ہوا، اس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام سے ہمیں بتایا، لیکن اس نے دیکھا بھی ہے، اس پر نہ رہو کس ڈٹھا، محمد الرسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی دلائل کے بعد پھر میں تمہاری بات سنوں گا، بے وقوف ہو. وہ امرت ان اسلم لرب العالمین، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس کی عظمت کو تسلیم کروں، اس کے لیے ایمان لاؤں. اس کا عبادت گزار رہوں، اس کا فرما بردار رہوں، اس کی عظمت کو تسلیم کروں. اسلم لرب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، میں اس کی عظمت کا اقرار کروں، میں صرف اس کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی. تو تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کہتے ہو ہماری بات مانی جائے اللہ کے مقابلے میں؟ تم ہو کیا، اپنی حقیقت جانتے ہو؟ فرمایا والذی خلقکم من تراب، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی کے ذرات سے بنایا ہے. تو تم سینے پہ ہاتھ مار مار کر کہتے ہو میں یہ وہ میں حکمران، میں وزیر اعظم، میں بادشاہ، میں سلطان، میں جرنیل، کیا ہو تم؟ چند ذر مٹی کے چند ذرات، تمہاری اصل کیا ہے، اساس کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے مٹی کے ہر ذرے میں بھی جہان آباد کر رکھا، ہر ذرے میں، کروڑوں ایٹم میں، ہر ایٹم میں آگے الگ حیات. اس نے ذروں سے ایٹم چن کر انہیں نطفے کی شکل دے دی، انہیں غذا بنایا، کہیں فروٹ بنایا، کہیں غلہ چاول بنائے، کہیں دوا کی شکل دی، کہیں گھاس پٹھے بنا کر جانوروں کو کھلائے، پھر ان کا گوشت بنے، ان کا دودھ بنے، پھر وہ تمہاری غذا بنے، تو اتنے پیچیدہ راستوں سے گزار کر ان ذرات کو تمہاری پشت میں پہنچا کر نطفہ بنا دیا. تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اس مٹی کے ذرات کو ایسا لمبا پروسیس کیا. آج تو یہ ساری باتیں سائنس کہتی ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہ حقیقتیں کون جانتا، کہاں تھی اس وقت سائنس؟ یہ جو حقائق قرآن بیان کر رہا ہے، اگر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو آج سائنس کو اس کی تردید کر دینی چاہیے تھی کہ یہ بات تو غلط ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. آج سائنس کو سمجھ آئی. فرمایا اس مٹی کو مختلف روپ سے گزار کر، مختلف مشینوں سے گزار کر، مختلف پروسیس سے گزار کر نطفہ بنا دیا، پھر اس نطفے کو شکم مادر میں پہنچایا، پھر وہ اس نطفے سے خون کی پھٹکی بنی. کچھ دن گزرے وہ پھٹکی ایک گوشت کے لوتھڑے میں بدل گئی. دن گزرتے رہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہیں، پھر اس میں ہڈیاں بنی، پھر اس میں تمہاری شکل بنی، چہرہ بنا، آنکھ، کان، ناک، دماغ، پاؤں، ہاتھ، وجود، سارا نظام بن گیا. ثم یخرجکم طفلا، اور پھر تم ایک بچے کے روپ میں دنیا میں آ. تمہاری حیثیت، تم ہو کون، یہ تمہاری اصل ہے. اب تم اس کی بارگاہ میں اکڑتے ہو جس نے یہ سارا پروسیس کر کے تمہیں بنایا. ثم لتبلغوا اشدکم، تم مکھی نہیں اڑا سکتے سوائے رونے کے، کچھ کہہ نہیں، بتا نہیں سکتے. پھر اس نے اس بچے کو کڑیل جوان بنا دیا، وہی بچہ تھا نا، پھر وہ کتنا دیو قامت کڑیل جوان بن گیا. ثم لتکون شیوخا، اس کڑیل جوان کو ایک کبڑا بوڑھا بنا دیا. ہے کوئی تمہارا اختیار کہ کسی جگہ کسی پروسیس کو روک دو؟ تم جوانی سے بوڑھے نہ ہو، تمہارا کچھ نہیں ہے، اس کا اپنا نظام ہے. اس نے تمہیں نطفے سے خون کی پھٹکی، خون کی پھٹکی سے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے سے انسانی ڈھانچہ، پھر بچہ بنا کر، پھر اس بے بس بچے کو کڑیل جوان بنا دیا، پھر اس جوان کو ایک بے بس بوڑھا بنا. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، پھر اس نے کچھ کے لیے یہ مقرر کر دیا، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی ادھیڑ عمری میں مر جاتا ہے، بڑھاپے تک نہیں پہنچتا. ان میں سے کسی کام کو تم روک سکتے ہو؟ کوئی بچہ کوئی جوان مرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بچہ جوان ہونے سے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی جوان بوڑھا ہونے سے؟ تو پھر تم ہو کیا؟ تم جو اپنے منوانا چاہتے ہو، تم ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى، یہ سب کچھ ایک آخری نتیجے پہ پہنچانے کے لیے. تم سب کو مرنا ہے اپنے اپنے مقررہ وقت پر، تم سب کو واپس میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تم سب کو اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. اس پچھلے سارے عمل کو اگر تم نہیں روک سکے، تو مرنے اور مرنے کے بعد کے عمل کو کیسے روک سکو؟ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کتنی کھول کر باتیں قرآن کرتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ. قرآن کتنی باریکی میں جا کر بحث کرتا ہے, کتنی حقیقتیں کھول دیتا ہے کہ تم بات کو اور بات کے مقصد کو پا سکو. والذی یحیی و یمیت, وہ واحد لا شریک ہے جو زندگی بھی دے دیتا ہے موت بھی دے دیتا ہے, کوئی اس کی بارگاہ میں دم نہیں مار سکتا. تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے بڑھانے. وہ قادر مطلق ہے, اس کے قانون اس کے بنائے ہوئے ضابطے کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا. هو الذی یحیی و یمیت, وہ واحد لا شریک ہے جو حیات بھی عطا کرتا ہے جو موت بھی دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے ہو جا, وہ ہو جا. ہمارے لیے کچھ چیزیں ماضی میں چلی گئیں, کچھ چیزیں آنے والے مستقبل میں ہیں, کچھ چیزیں سامنے ہیں. اس کا علم حضوری ہے, نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے, ہر چیز اس کے سامنے, ہما وقت سامنے. اب ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, اس کے علم میں موجود ہے. اذا قضى امرا, جب کسی کام کا فیصلہ ہوتا ہے تو وجود تو اس کا بظاہر تو نہیں ہے لیکن علم الہی میں موجود ہے. فانما يقول له, اسی کو کہا جاتا ہے جو نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں ہے مخلوق کے لیے ہے, خالق کے لیے ساری مخلوق عدم میں بھی اس کے سامنے ہے, وجود میں بھی اس کے سامنے. تو فرمایا وہاں کوئی دیر نہیں لگتی, صرف حکم ہوتا ہے ہو جا ہو جا. اللہ اللہ اللہ, الحمدللہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ, 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 اللہ